حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم. اور ایک گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ معروضات تو ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور میں پیش بھی کروں گا, لیکن یہ کہ اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو یو آر مور دین ویلکم ٹو پریزنٹ دوز کوشچنز, ان شاء اللہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر. وہ تحریر صورت میں بھی اگر آپ دینا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کربلا سے متعلق, امام حسین سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں, اشتباہات ہوں, تو بہرحال یہ اچھا موقع ہے کہ ہم انٹریکٹ کر سکیں اہل علم سے, اس لیے کہ بہرحال خالصتاً جب ایک کالج کے اندر, یونیورسٹی میں اگر یوم حسین ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ جو پڑھنے والے, لکھنے والے, مطالعہ کرنے والے, لائبریری جانے والے, کتابوں کو ایکسس کرنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ ہمیں انٹریکٹ کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے. تو بہرحال میں شکر گزار بھی ہوں آئی ایم آئی کے تمام ساتھیوں کا کہ ان کے توسط سے یہ زیارت ہو جاتی ہے. جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ نسبتاً مشہور آیت ہے, اور شہدا کی حیات جاوید سے متعلق ایک نمائندہ آیت اس کو مانا جاتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے حیات شہدا کے اوپر گفتگو کی ہے, اور وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, مت کہنا تمہاری زبان پر یہ الفاظ نہ آنے پائیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے یا مردہ ہیں, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, ولیکن لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جناب علامہ سید علی نقی صاحب اس کی تفسیر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعد نظر میں کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ شاید پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر ایک تہذیب لفظی سکھائی ہے کہ اس طریقے سے بولنا نہیں چاہیے. یعنی ٹھیک ہے فیکچولی تو وہ مر گئے, مگر یہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو بولنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے, تو لفظوں کے سلیکشن سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے کہ کون سے الفاظ کس موقع پر بولے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آسان سی ایک مثال ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے وہ چھوٹے کو دعا دے گا تو یہی کہے گا جیتے رہو, لیکن یہ کہ چھوٹا جب بڑے سے گفتگو کرے گا تو یہ تو نہیں کہے گا جیتے رہیے, بلکہ وہ کہے گا اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. بات تو ایک ہی ہے دونوں صورتوں میں, کہ اگر آپ غور کریں تو دونوں کو زندگی ہی کی دعا دی جا رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں جیتے رہیے, یہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. لیکن اگر آپ لفظوں کو بدل دیں کہ بڑا چھوٹے سے یہ کہے کہ جناب اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے, تو دیر شوڈ بی سم انف ریزن ٹو چینج دیز ورڈس, کہ مثال کے طور پر وہ حافظ قرآن ہے یا مثال کے طور پر اس کا وجود کسی اعتبار سے بہت زیادہ بابرکت ثابت ہو گیا, تب تو بڑا چھوٹے کے لیے یہ کہے گا, ورنہ عام طور پہ جو رسمی طریقہ ہے جیتے رہیے وہ ایک یہی ہے, تہذیب یہی ہے. اور چھوٹا اگر بڑے کے لیے کہے گا تو کبھی نہیں کہے گا جیتے رہیے, بلکہ کہے گا اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ شاید پروردگار عالم نے ایک تہذیب لفظی سکھائی ہے, کیونکہ کہا لا تقولو یہ مت کہو. لیکن اگر آگے دیکھیں تو وہاں پر بھی ہے وانتم لا تشعرون, وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جب شعور کا تذکرہ آ گیا تو شعور کسی تہذیب لفظی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا, کسی واقعیت کے ساتھ, کسی ریئلٹی کے ساتھ, کسی فیکچول بیس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے. تو وہاں پر بھی اس لاحقے نے اس ممکنہ پروبیبل مس انڈرسٹینڈنگ کو کریکٹ کیا. لیکن پھر اگر آپ اس آیت کو دیکھیں کہ جس کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سرنامہ کلام میں, تو اس میں تو بہت کیٹیگوریکلی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن. لا تحسبن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا, تمہارے وہم و دل و دماغ میں, خیال میں کہیں یہ بات آنے بھی نہ پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون اور وہ اپنے رب کے پاس سے مسلسل رزق پاتے ہیں. یہ پروردگار عالم نے حیات جاوید شہدا کہ جو ان کی ایور گرین لائف ایون آفٹر ڈپارٹنگ فرام دس مورٹل ورلڈ, اس کے بارے میں جو گفتگو کی تھی اس کے اوپر ہر طرح کے شک اور شبے کو دور کیا. اب یہ ظاہر ہے قرآن کا دیا ہوا ایک نظریہ ہے، فلسفی ہے. ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید نے بطور عمومی بھی، مثلا سورہ برات، اس میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے مال کو بھی ان کی جان کو بھی جنت کے عوض. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو، ان کے مال کو، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض. تو پھر اب وہ کرتے کیا ہیں جو واقع مومنین ہیں؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب وہ میدان جنگ کے اندر جائیں گے قتال کریں گے تو کبھی وہ قتل نہیں ہوں گے، کہا یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، کبھی یہ ڈومیننٹ ہو جائیں گے کبھی یہ قتل ہو جائیں گے، تو دونوں چیزیں پاسیبل ہیں. مگر وہ مومن بھی رہیں گے، ان کی وہ ڈیل جو پروردگار عالم کی ساتھ تھی وہ بھی اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے گی. یہ بات آپ لوگ تو اور بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپریشن کرے گا ڈاکٹر تو پوری دل جمعی کے ساتھ سرجن اپنا کام کرے گا، کبھی صحت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور کبھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ اس دنیا سے چلا بھی جائے. تو جو ڈاکٹر ہے وہ کوشش کا ذمہ دار ہے، وہ کوئی ایسی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ جناب علی جو پیشنٹ ہے وہ صحیح ہو جائے گا. آپ دوا دیں گے، آپ علاج کریں گے، لیکن یہ لازمی نہیں ہو سکتا کہ ہر صورت میں یہ کہا جائے کہ وہ صحت مند ہی ہوگا. یہی بات یہاں پر پروردگار عالم بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن اپنا کام کرے گا، وہ جب موقع آئے گا تو اپنی جان کو عزیز نہیں رکھے گا موقع آنے پر. وہ پاگل بھی نہیں ہوتا، بے وقوف بھی نہیں ہوتا. اگین جس طرح سے ڈاکٹر بات بے بات چیر پھاڑ تو نہیں کرے گا کہ وہ کہے کہ بس مجھے چونکہ سرجری آتی ہے لہٰذا ضرورت ہے یا نہیں ہے، بہرحال میں تو سرجری کا کام انجام دوں گا. تو یہ نان سینس ہے. جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پر اس کام کو انجام دیا جائے گا. آپ کے پاس دوائیں بہت ساری ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ تبرک میں دوائیں بانٹنا شروع کر دیں. آپ یہ کہیں کہ یوم حسین ہو رہا ہے تو برکت کے طور پر آپ سب دو دو پیناڈول لے کر جائیے، تو آف کورس یہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کے پاس دوا کا ہونا اور بات ہے، مگر دوا کا صحیح جگہ پر استعمال ہونا اور بات ہے. آپ کے پاس وہ اوزار ہونا اور بات ہے کہ جس سے آپ چیر پھاڑ کر کے پیشنٹ کی سرجری کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو خامخواہ استعمال کرنا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بالکل یہی چیز کہ مومن جب اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس جان ہے، تو توقع یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی وہ اپنی اس جان کو عزیز نہیں رکھے گا، پھر وہ اپنے مال کو عزیز تر نہیں جانے گا بلکہ وہ اس جگہ پر استعمال کرے گا، اس لیے کہ یہ پروردگار عالم کی اس کے پاس ایک امانت ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک عام شہید کے لیے بھی خدا حیات جاوید کی بات کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جس شخصیت کو یاد کرتے ہوئے یہ ہم یوم منا رہے ہیں وہ فقط شہید نہیں ہے. جیسے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ صفِ شہدا میں ہوتا ہے، مگر یہ وہ شخصیت ہے جو صفِ شہدا سے بالاتر ہے، سیادت شہادت کا تاج جس کے سر پر ہے، اور وہ پھر اس سیادت کے بعد سید الشہدا ہے، یعنی شہدا کے سردار. کہ ایسی شہادت کہ جو اولین میں بھی اور نہ آخرین میں اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی پیرلل، نہ اس کا کوئی میچ ہم کو نظر نہیں آتا. یہ جو امام مظلوم کی شہادت ہے، کیا یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے؟ ہم یہ کہیں کہ جناب بس اچانک ایک واقعہ ہو گیا؟ نو، دس از ناٹ دا کیس. آف کورس ناٹ. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت بھی امام حسین بہت کلیئر تھے، کلیئر اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. ایک تو اگر آپ اس کو اور پیچھے سے چلیں، ساستہ کے اندر بھی اس کی روایت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان کی وہ تمام تر روایتیں کہ جس کے پہلے سے پیغمبر اکرم منصوبہ پروردگار کو بیان کر چکے ہیں کہ جب دین کے اوپر ایسا وقت آئے گا تو پروردگار عالم نے ایک قربانی ہمارے خاندان سے مانگی ہے، اور اس قربانی کو دینے والی شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی، جس کی تفصیلات آپ نے یقیناً تقاریر میں اور اگر آپ لوگوں نے خود نے بھی کتابیں دیکھی ہوں گی تو اس کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا. تو ایک تو وہ انفارمیشن ہے جو از غیب ہے، پھر اس کے بعد ہے اسباب ظاہری کے ماتحت کہ کس طریقے سے چین آف ایونٹس ہے کہ جو ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی دیٹ لیڈس ٹو ان ایونٹ جو کربلا کے اندر ہونے جا رہا ہے عاشورہ 61 ہجرہ کے اندر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مظلوم نے اپنا موقف پہلے دن سے بیان کیا ہے، جہاں تک بیعت کا تعلق ہے کہ مثلی لا یبایعو مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بیعت کا مطلب ہے انڈوسمنٹ، بیعت کا مطلب ہے تائید کر دینا، بیعت کا مطلب ہے سیکنڈ کر دینا، بیعت کا مطلب ہے کہ اس شخص کو جانشین رسول کے طور پر قبول کر لینا، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دین کا آفیشیل اسپوکس پرسن ایکسیپٹ کر لینا. یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی صورت میں بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کام بہت سارے غلط ہوتے ہیں, مگر اس غلط کام کو اگر انڈوز کروایا جائے کسی ایسی شخصیت سے کہ جس کا منصب یہ ہو کہ وہ اپنی اس کیپیسٹی کے اندر اس کو اپوز کرنے کا مکلف ہو. میں آسان سی بات ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کویکس بہت سارے ہوتے ہیں, بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو اپنے اپنے طور پر بہت ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی تمہارے پیٹ کے اندر درد ہے, اچھا یہ کھا لو, اچھا یہ کر لو, اچھا یہ کر لو, اچھا یہ کر لو. آپ جانتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اگر سیلف میڈیکیشن تکا اگر لگایا جا رہا ہے اور آپ میں سے کچھ ایسے افراد کے جو ڈاکٹرز ہیں یا ڈاکٹر بننے کے پروسیس میں ہیں, آپ سے اگر آ کر یہ کہا جائے کہ جناب آپ بھی تائید کریں کہ یہ تکا جو ہے یہی ایک صحیح پرسکرپشن ہے, اس موقع پر یہی ہونا چاہیے, آپ مجھے بتائیے. اگر ایک عام آدمی اس کی تائید کر دے کام تو وہ بھی غلط ہوگا, لیکن یہ کہ اس کو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بہرحال ایک عام انسان تھا. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی افراد کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ابھی بننے کے پروسیس میں اور بالآخر بنیں گے اور بننے کے بعد پھر علاج کریں گے, اگر آپ سے یہ انڈورسمنٹ مانگی جائے آپ کی تو ذمہ داری اس سے زیادہ ہوگی. اور پھر فرض کیجئے کہ نہیں آپ جو ان میکنگ ہیں وہ نہیں, باقاعدہ جو ڈاکٹر بن چکے ہیں, اور پھر فقط ڈاکٹر نہیں بن چکے ہیں پروفیسرز ہیں, پھر صرف پروفیسرز نہیں ہیں فار ایگزامپل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں, ڈین آف دا فیکلٹی بھی ہیں, آپ مجھے بتائیے اس موقع پر کیا ہوگا. یہ ہے پرابلم کہ بہت سارے تکے چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کی تائید تو نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے دین کے نام پر بہت ساری خرافات ہوتی ہیں, مگر سیدھی سی بات ہے کہ ایک مدرسے کے طالب علم سے توقع نہیں ہے کہ وہ ان خرافات کو انڈوس کر دے گا. اگر کوئی عالم ہے اس سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اس کو انڈوس کر دے گا. جب عالم سے یہ توقع نہیں ہے شیخ الحدیث سے, اس سے اور بھی زیادہ توقعات بڑھ جائیں گی, تو پھر مجھے بتائیے کہ اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم یہ سند دے رہے ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو امام مظلوم نے جو اپنی ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے ان تمام تر چیزوں کو ایکسرسائز کیا اور کہا کہ مجھ سے اس بات کی توقع مت رکھو. یہاں میں آپ کی خدمت میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اب عاشور کے دن جو امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے اس کو ضرور دیکھیں. ظاہر ہے کہ دیکھیے اس وقت ہم ایک رسمی مجلس کے اندر تو نہیں بیٹھے, اس وقت تو ہم ایک انٹلیکچوئلس کے درمیان بات کر رہے ہیں, ایک ایسی گفتگو کے جس کے اندر کچھ فوڈ فار تھاٹ ہونا چاہیے, کچھ ہمارے لیے کچھ آپ کے لیے. وہ خطبہ جو امام نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا اس کو دیکھیں. جناب زہیر ابن قین جو ارلیئر پرو اہل بیت بھی نہیں تھے اور یہاں پر کنورٹ ہوئے تھے, جناب ہور وہ تو عاشور کے دن کنورٹ ہوئے تھے, جناب زہیر ا لٹل ارلیئر ڈیورنگ دا جرنی جب امام ہی واز آن دا وے ٹو کوفہ, اور اس دوران امام کی زہیر سے ملاقات ہوئی تھی اور جناب زہیر نے امام کی اس دعوت کو قبول کیا تھا. جناب زہیر کا بھی خطبہ ہے اس کو دیکھیے. جناب ہور جب فلور کراس کر کے آئے ہیں تو انہوں نے بھی خطبہ دیا ہے, وہ خطبہ یہ تقریباً خطبات وہ ہیں کہ جو کل ملا کے چار پانچ صفحے سے زیادہ نہیں ہیں, ہارڈلی 4 to 5 pages, تو آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یو کین ایزیلی ڈاؤن لوڈ فرام اینی ریلائبل ویب سائٹ, وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. آپ اس کو دیکھیے امام اس کے اندر کس طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ عاشور کا دن شروع ہوتا ہے اور تلواریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ عاشور کے دن کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ہے, فجر کی نماز کے بعد امام کی کچھ مناجات ہیں, امام کی مناجات کے بعد امام کا یہ خطبہ ہے, امام کے خطبے کے بعد جناب زہیر کا خطبہ ہے, جناب زہیر کے بعد ایک اور چھوٹا خطبہ جناب بریر حمدانی کا ہے, یہ سارے دشمن فوجیوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ان تمام تر خطبات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب ہور بن یزید ریاحی وہ جاتے ہیں عمر سعد کے پاس اور اپنے ریزرویشنز ایکسپریس کرتے ہیں بٹوین دا لائنز, اور اس کے بعد پھر ہی ڈیسائڈس ٹو کراس دا فلور, اور پھر وہ آتے ہیں امام کی طرف. پھر جب امام کے پاس آئے اور امام سے توبہ کی بات کی, امام نے ان کی توبہ کو ایکسیپٹ کیا اور پھر واپس کہتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے, میں ایک مرتبہ ان لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی خطبہ کمال کا, یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کی ایک حیثیت ہے, یعنی کچھ دیر پہلے عمر سعد نے انہی کو کچھ ہزار افراد کے اوپر ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ آرمی تمہارے انڈر میں حسین ابن علی سے لڑنے والی ہے, اور وہی اس وقت یہاں پر آ چکے ہیں. اور ان کے الفاظ یہ ہیں, مہاجر ابن اوس جو یزید لشکر کے ایک سپاہی تھا اس نے کہا کہ اے حر میں تمہاری کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں, اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر انسان کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں راشا ہے، تمہارے چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارے تیوریاں، یہ سب کچھ عجیب پورٹری کر رہی ہیں کہ تم ایک عجیب اضطراب کی کیفیت میں ہو۔ تو جناب حور کے الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، ولا صبر علی النار، اور میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا۔ مارک دا ورڈس کہ جناب حور اس کو جنت اور جہنم کا ایشو بتا رہے ہیں، یعنی یہ ایک ریلیجیس ڈیوٹی کے طور پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اگر یہاں رہتا ہوں اس کا مطلب میں جہنم میں جا رہا ہوں، اور اگر میں اس طرف جاتا ہوں تو کٹ تو جاؤں گا، دنیا میں میری زندگی مختصر ہو جائے گی، مگر اتنا مجھے اطمینان ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر مجھے جنت کے اندر پروردگار عالم اکوموڈیٹ کرے گا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ دین کے عنوان سے ریلیجیس سینٹیمنٹ کے ساتھ، ایک اسپریچویلٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو چابک لگاتے ہیں اور آتے ہیں امام کے پاس اور امام سے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دشمنوں سے گفتگو کی ہے، اس کے اندر جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں آدھے ایک صفحے کا ایک خطبہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ان کی غیرت، ان کے جذبات، ان کو بیدار کرنے کے لیے یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ فرات کا پانی، یہ وہ پانی ہے کہ جس سے یہودی، نصرانی، مجوسی سب استفادہ کر رہے ہیں، اینی بڈی کم اور اس کو پی سکتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا انہوں نے نام بھی لیے کہ یہ جانور بھی اس دریا سے پانی پی سکتے ہیں، اور تم نے اسی پانی کو بند کیا ہوا ہے کس کے اوپر؟ فرزند رسول کے اوپر، اللہ کے رسول کے فرزند پر اسی پانی کو تم نے بند کیا ہوا ہے، سب کے لیے یہ پانی استفادے کے لیے عمومی اجازت ہے، فرزند رسول کے لیے تم نے اس کو بند کیا ہوا ہے، واقعی اس کے اندر کچھ معقولیت ہے؟ یہ ہماری باتیں جناب حر نے کی، مگر ہر ایک کے نصیب میں حر بننا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو پریسیڈنگ خود امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے، تو اس کے اندر امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے اپنے خطبے کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کے اندر امام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ذرا میری بات پر غور کرو، مجھے ایک بات بتاؤ کہ جانتے ہو مجھے کہ میں کون ہوں، یعنی تم لڑنے کے لیے آئے ہو میرے خلاف، تلواریں کھینچے ہوئے ہو، ذرا بتاؤ مجھے پہچانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں، میرے نسب پر غور کرو یعنی جینیولوجی کے اعتبار سے کہ میرے فور فادر کون ہیں، یہ بتاؤ کہ تم پہچانتے ہو کہ میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواس ہوں، ون۔ نمبر ٹو، کیا تم جانتے ہو کہ میں علی مرتضیٰ شیر خدا امیر المومنین ان کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ یہ تینوں نسبتیں امام حسین علیہ السلام نے خاص طور پر بیان کی۔ واٹ از دا گڈ ریزن، کیوں امام یہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن کو اگر محسن مان رہا ہے، ایک تو ہے منافقت ہپوکریسی، لیکن نہیں، اگر وہ واقعا اس کو محسن مان رہا ہے تو نہیں ہو سکتا کہ محسن کی اولاد کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اس کی بھی آسان سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے مشاہدے کے اندر آتی ہے باتیں، کہ اگر فرض کیجئے ایک تو ہے نا روٹین کا کوئی نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، وہی کہ چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہو گئی اور آپ نے کسی کا علاج کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو اتنا نوٹس نہیں ہوتا، فیس دی اور گئے، پیشنٹ یہی کرے گا نا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں ہے، معاملہ اس سے آگے کا ہے، کوئی بہت بڑی سرجری ہے، کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور اس آپریشن یا سرجری کے دوران اس بات کا بھی امکان ہے کہ جان چلی جائے گی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد بھائی، کہ ایک تو چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے کہ مثال کے طور نزلہ، بخار، زکام وغیرہ، تو روٹین کا مسئلہ ہے بھائی، کسی بھی کلینک کے اندر گئے، علاج کروایا، اس نے یہ دودھ گولیاں دے دی اور کہا کہ جائیے آپ بھی آ گئے، اور اس کے بعد فیس پے کر دی، اینڈ دیٹس اٹ، دا کیس از فنشڈ، ختم ہو گیا نا معاملہ۔ اگر مسئلے کی نوعیت بڑی ہے، تھوڑا سا ایک بڑا لیول کا مسئلہ ہے، ایک آپریشن ہے اور بہت سیریس آپریشن ہے، فیس تو پہلے دے دی اس نے، مثلا چند لاکھ روپے دینے تھے وہ بھی دے دیے، فرض کیجئے 10 لاکھ روپے اس کو دینے تھے وہ بھی اس نے جمع کرا دی، اور علاج ہو گیا، ایسا آپریشن اتنا کرٹیکل، اتنا سیریس کہ جس کے اندر چانس تھا کہ بیڈ پر ہی ڈیتھ ہو جائے گی، اور کامیاب ہو گیا آپریشن۔ اب یہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور وہ پیشنٹ گھر پر گیا، ایک دو مہینے کے بعد جب وہ ریکور کر گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے، سرجن کے لیے تحفہ لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہا انہوں نے میرا علاج کیا، اس کی آپ فیس دے چکے ہیں؟ وہ کہا درست ہے کہ میں فیس دے چکا ہوں، مگر جو کام انہوں نے میرا کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ فیس کافی نہیں ہے، مجھے ان کے لیے کچھ تحفے کے طور پر لے جانا چاہیے۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، کہا کہ نہیں صرف ان کے لیے نہیں، یہ بتائیے ان کے گھر کے اندر اور کون کون ہے، ان کے بچوں میں کون کون ہے؟ اب ان کے بچوں نے تو آپ کا علاج ہی نہیں کیا، ان کے لیے کیوں تحفہ لے جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ اگر میں ان کو اپنا محسن مانتا ہوں تو محسن کے احسان کو ایکنالج کرنے کا فطری طریقہ کار یہ ہے کہ نہ فقط محسن کو یاد رکھا جائے, محسن کی اولاد کو بھی یاد رکھا جائے. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ فیس پے کر چکے ہیں, آپ نے فیس پے کی ہے, فیس پے کرنے کے بعد آپ محسن کے احسان کو ریکگنائز کرنے کے لیے, ایکنالج کرنے کے لیے, نہ فقط یہ کہ محسن کے لیے وہ ہدیہ, وہ گفٹ, وہ تحفہ لے کر جا رہے ہیں, بلکہ اس محسن کی اولاد کے لیے بھی لے کر جا رہے ہیں جبکہ اس نے فیس لے لی ہے. اور اگر محسن نے فیس ہی یہ رکھی ہو کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے, میرے اہل بیت سے محبت رکھی جائے, تو کیا اس کے بعد امام کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ذرا میرے نسب پر غور کرو, میں ہوں کون؟ اگر تم واقعی ایمان لا چکے ہو تو کیا تم محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ حضور کی بات کر رہا ہوں, رسول کی بات کر رہا ہوں. ڈو یو نو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اگر تم ان کو رسول مانتے ہو تو اس رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہارا جسم نہیں, تمہاری روح کے تحفظ کے لیے تمہیں وہ آئین دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تم ہلاکت سے بچو گے. تو کیا کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ تم اسی رسول کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرو جو تم اس وقت کر رہے ہو؟ واقعی تم اس کو جسٹیفائی کرتے ہو؟ یہ وہ لاجیکل اپروچ تھی کہ جو امام کے خطبے کے اندر پہلے سیگمنٹ میں ہم کو نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد امام دوسرے سیگمنٹ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ اچھا چھوڑو, یہ میرا نصب کیا ہے, اس کو رکھو ایک سائڈ پر, لیٹ اس پارک دس ایشو. اب اس کے بعد آؤ ایک دوسری بات, بینگ پروفیٹ, پیغمبر ہونے کی کیپیسٹی میں, کسی اور تعلق سے نہیں, صرف اور صرف پیغمبر اکرم ہونے کی کیپیسٹی میں, کیا تمہیں معلوم ہے, لفظ مستفیض استعمال کیا, مستفیض یعنی تواتر کی حد تک زبان زد عام, کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس رسول نے کہ جن کی رسالت کا تم کلمہ پڑھتے ہو, میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ حدیث کتنی مشہور تھی کہ امام عاشور کے دن اس کو ریفر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ حدیث سنی, مجھ سے لڑ رہے ہو اور لڑکے کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت میں. اور جنت میں اگر تم جانا چاہتے ہو تو جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے؟ وہ کہ جس سے تم لڑنے آئے ہو. خود سوچو کہ کیا یہ معقول ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کرو اور پھر اس کے بعد اسی جنت میں جاؤ کہ جس کے جوانوں کے سردار کو تم نے قتل کیا؟ واقعاً اس کے اندر تم کو کچھ معقولیت لگتی ہے؟ آپ ذرا اس اپروچ کو دیکھیے کہ امام کس لاجیکل سیکوینس کے تحت اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. پہلے جینیولوجی کے اوپر بات کی, پھر اس فیملی ٹری کے اوپر بات کی, پھر اس کے بعد امام نے خاص کہ, اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتا. بھائی رشتہ داری کی بنیاد پر تو آپ اپنے نواسے کو چاکلیٹ دے سکتے ہیں, ٹافی دے سکتے ہیں, آئس کریم کھلا سکتے ہیں, پیار کر سکتے ہیں, سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں, سینے سے لگا سکتے ہیں, کاندھے پر بٹھا سکتے ہیں, یہاں تک سب جسٹیفائڈ ہے. مگر کیا آپ اس کو جنت کے جوانوں کے سردار ڈکلیئر کر دیں گے؟ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہے اور تم نے اس خود نہیں سنا, تو آج بھی عالم اسلام میں وہ افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے پیغمبر اکرم کا یہ فرمان سنا ہے. سلو جابر ابن عبداللہ الانصاری, جاؤ جا کر پوچھو, میں تمہیں نام بتاتا ہوں, جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری سے سوال کرو, جاؤ زید بن ارقم سے سوال کرو, جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھو, جاؤ انس ابن مالک سے پوچھو, جاؤ سہیل ابن سعد الساعدی سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ سب صحابہ کرام کے نام ہیں. امام نے ان سب کے نام لیے کہ جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو, یہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا پیغمبر اکرم کو یہ کہتے ہوئے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا یہ سننا کافی نہیں ہے کہ تم اپنی تلواروں کو پھر نیام میں رکھو اور میرے قتل کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھو؟ یہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جو امام حسین عاشور کے دن کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم میرے خون کے بہانے سے اپنے ہاتھوں کو روکو؟ پھر اس کے بعد امام نے کہا, اور پھر واپس ذرا سے اس لاجیکل سیکوینس کو دیکھیے گا, میرا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ون, ایک سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. پھر دوسرا, میرے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول نے, جنت کے جوانوں کے سردار, یہ دوسری چیز, یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب امام کہتے ہیں کہ اس کو بھی رکھو, ان دونوں باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دو, مجھے یہ بتاؤ مجھ سے لڑ کیوں رہے ہو؟ سب چھوڑو, میں کون ہوں, میرا تعلق کیا ہے, سب چھوڑو, یہ بتاؤ مجھ سے لڑ کیوں رہے ہو؟ فار واٹ گڈ ریزن, کس وجہ سے تم نے تلواریں کھینچی ہوئی ہیں بتاؤ. پھر امام نے کہا اخبرونی, کیا کیا طلب کر رہے ہو مجھ سے؟ مجھے بتاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا مجھ سے بدلہ چاہتے ہو؟ یعنی یہ کہو کہ حسین آپ نے فلاں کو قتل کیا تھا بے گناہ، لہٰذا ہم نے آپ کے خلاف تلواریں کھینچ لیا، وہ کون ہے کہ جس کا تم بدلہ لینے کے لیے آئے ہو؟ نمبر ون. نمبر ٹو، کسی کا مال ہے کہ جس کو میں نے غصب کر لیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہو کہ بھائی آپ نے یہ 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 کرپشن کی ہے، یہ یہ مال آپ نے چرا لیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ٹو، بتاؤ کون سا مال ہے. نمبر تین، کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے، اس جراحت کا بدلہ لینے کے لیے تم میرے خلاف آئے ہو؟ چلو ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے؟ چارج شیٹ کیا ہے؟ فرد جرم کیا ہے؟ کس لیے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنا ہے کر دینا، پہلے یہ تو بتاؤ قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ سناٹا، سائلنس، خاموشی. Nobody could speak, nobody could dare to speak a single word. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جملہ آتا ہے، فرزند رسول آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ امام نے کہا ہاں بس بھائی یہی بات ہے نا، ایک یہی مسئلہ رہ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی مطالبہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم مجھ سے کسی مال کے تلف ہونے کا مطالبہ کر رہے ہو کہ میں نے اس کو، نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ایک چیز ہے نا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے. امام نے اس موقع پر کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ میں سے وہ کہ جو ابتدا سے ہماری بات سن رہے ہیں، یاد کیجئے میں نے وہ جملہ کہا تھا، مثل اللہ جو بھائی یوم مثلا، صرف میں نہیں، کوئی مجھ جیسا، کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ موقع جو فرام ڈے ون میں نے ایکسپریس کیا تھا ایکسپلسٹلی، I still maintain the same opinion today and it will not change in the future as well. میں رہوں نہ رہوں، جیوں نہ جیوں، شہید ہو جاؤں، جو بھی ہو جائے. اس کے بعد امام نے جو جملہ کہا ہے نا وہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں واللہ لا اقر اقرار الذلیل ولا افر فرار العبید، نہ میں ذلت کے ساتھ بیعت کروں گا نہ غلاموں کی طرح فرار کروں گا. یہ تو نہیں ہونے والا، یہ تو بھول جاؤ، باقی اب تم لوگوں نے دیکھنا ہے. مجھے جو حجت تمام کرنی تھی وہ میں نے حجت تمام کر لی. عاشور کے دن بھی اور اس سے ہٹ کر بھی امام کا ایک اور جملہ بھی ملتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ذلت کے تعلق سے. امام فرماتے ہیں، امام کا یہ جملہ کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلہ والذلہ، اس بدنصب نے، الداعی اور بدنصب کے فرزند نے مجھے دو میں سے ایک چوائس دی ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لوں، یا یہ یا یہ، ادھر دس اور دس، اور وہ دو کیا ہیں؟ بین السلہ والذلہ، یا میں ذلت کو قبول کروں یا سلت کو قبول کروں. ذلت آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہیومیلیشن، ڈسگریس، ڈس ریسپیکٹ، تذلیل، توہین، بے وقت کر دینا، وقار ختم کر دینا. کہ اس نے مجھے ان دو میں سے ایک چوائس دی ہے کہ یا میں سلت کو قبول کروں یا ذلت کو قبول کروں. ذلت آپ جانتے ہیں، ابھی میں نے گزارش کی. سلہ کیا ہے؟ عربی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو آپ کو ملے گا مواجہت السیوف. سلہ کا مطلب ہوتا ہے فیسنگ دا سوٹس، تلواروں کا سامنا کرنا، تلواروں کی آنچ کو برداشت کرنا، یعنی قتل کے لیے تیار ہو جانا. امام کہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ دو چوائسز دی ہیں، یا میں ذلت قبول کروں یا تلوار کو برداشت کروں. وہ ہیہات من الذلہ، تو مجھ سے میرا فیصلہ سنو، ذلت اور آل محمد، ذلت ہم آل محمد سے دور ہیں، صرف مجھ سے نہیں، یعنی اس کے اندر علماء کرام تشریف فرمائے، منا، صرف منی نہیں، منا، حیات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. میں ایز اے گروہ، ایک گروپ کے طور پر آل محمد کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنا موقف دے رہا ہوں کہ حیات منا ذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے. اب یہاں پر میں کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بہت لاجیکل کوشچن جس کے اوپر میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. آئی ڈونٹ نو، کیونکہ آپ لوگوں میں کسی کا کوئی سوال آیا نہیں ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں. کیا آپ ذرا غور کیجئے، اگر میں فرزند رسول سے یہ کہوں، اگر میرے لیے موقع ہو تو میں کہوں کہ امام حسین آپ فرما رہے ہیں کہ ذلت آپ سے دور ہے، یس، آپ ذلت کو قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، نہیں کروں گا. یہ جواب ہے نا، یہ تو امام نے جواب دے دیا. میں فرزند رسول، اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ابھی آپ قتل ہو جائیں گے، یہ ذلت نہیں ہے. فرزند رسول، اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، یہ ذلت نہیں ہے. فرزند رسول، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا لاشا پامال کر دیا جائے گا،
کیٹیگوریکلی ابن زیاد نے اپنے اس لیٹر کے اندر جو شمر کے ہاتھوں 9 محرم کو سپیر کو پہنچا ہے کربلا کے اندر عمر سعد کے لیے، اس کے اندر دونوں لفظ ہیں صدر اور زہر، کہ جب حسین کو قتل کر دینا تو حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کی پیٹ پر بھی گھوڑے چلانا، حسین کے سینے کے اوپر بھی گھوڑے چلانا، پاش پاش کر دینا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات بتائیے کہ اگر کسی کو تھپڑ مار دیا جائے یہ ذلت نہیں ہے؟ کسی کو کوڑے مار دیے جائیں یہ ذلت نہیں ہے؟ تذلیل نہیں ہے اس کی؟ کسی کو رسوا کر، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ مجرم اس تذلیل کا مجرم قرار پائے گا، لیکن کیا عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی منطق عجیب ہے۔ امام حسین سے پوچھا جائے فرزند رسول آپ قتل ہو جائیں گے، یہ ذلت نہیں ہے؟ آپ کا لاشا پامال ہو جائے گا، یہ ذلت نہیں ہے؟ آپ کی بیٹیوں کو تھپڑ مارے جائیں گے، تماچے مارے جائیں گے، ان کے گوشوارے چھین لیے جائیں گے، آگ لگا دی جائے گی، خیموں میں در بدر کر دیا جائے گا، ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی، بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے، درباروں، یہ سب ذلت نہیں ہے؟ یہ تذلیل نہیں ہے؟ یقین جانیے کہ دنیا داری کے معیار کے اعتبار سے یہ ذلت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس مجرم کو تذلیل معصوم کی سزا بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نگاہ حسین ابن علی سے دیکھیں کہ جہاں معنویت اوت کر آتی ہے، روحانیت آتی ہے، کہ جہاں پر لیول مشاہدات کی اسیری سے باہر چلا جائے اور معنویات کی دنیا میں پینیٹریٹ کرے، تو پھر اس کے بعد حسین ابن علی کہیں گے، اور واخر ان کا یہ جواب اگر کوئی سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے، اگر میرا لاشا پامال ہو کر اسلام کا جسد محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ ذلت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سرنامہ کلام کی آیت کی طرف میں پھر آپ کو متوجہ کروں گا کہ یہی تو قرآن نے کہا تھا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو کبھی مردہ مت سمجھنا، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی جو تمہارا مشاہدہ ہے، ہم تم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بینگ اے بلیور اپنے اس مشاہدے کو رد کر دو۔ تم کو نظر آ رہا ہے کہ سر اور دھڑ کے اندر فرق آ گیا، فاصلہ ہو گیا، جدا ہو گیا، تم کو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اس مشاہدے کو رد کر دو، اپنی اس آبزرویشن کو ریجیکٹ کر دو، اپنی اس آبزرویشن کو نگیٹ کر دو۔ تم ہماری بات پر یقین رکھتے ہوئے یہ مانو کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، یہ ہے وہ عزت کہ جو حقیقی عزت ہے، جو پروردگار عالم کی نظر میں عزت ہے۔ ایک بات، اگر واقعاً دنیا داری کے انہی معیارات کو آپ ایٹرنل سمجھ لیں تو پھر آپ میرے سامنے 2 کیسز کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ایک شخص ہے جو حرام کمانے کے بعد بہترین گاڑی بھی لے لیتا ہے، بنگلہ بھی ہے، محل بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، لشکر بھی ہے، عسکر بھی ہے، رنگین دسترخوان بھی ہے، اس کے گھر میں بوفے لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر وہ سوتا ہے، جھک جھک کر آداب کارنش بجا لانے والے اس کے پاس ہواری بھی ہیں، موالی بھی ہیں، رفقا بھی ہیں، نوکر سب ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے کہ جو بیچارہ حلال کماتا ہے، اور حلال کمانے کی وجہ سے وہ مزدور کیا کر رہا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، گاڑی بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے پیروں ہی کے اوپر ہمیشہ 11 نمبر کی بس میں سواری کرتا ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جو رات کو جب سونا ہوتا ہے تو فٹ پاتھ کے اوپر کسی اینٹ کو، پتھر کو تکیا بنا کر اس کے اوپر سو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر صرف دنیا داری کا معیار ذہن کے اندر ہے تو پھر تو یہ بیچارہ ذلیل ہو گیا، پھر تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ یہ تو وہ بیچارہ ہے کہ جو فٹ پاتھ کے اوپر نظر، کیا شان ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی، کچھ نہیں۔ اور وہ جس نے حرام سے اپنی دولت کما لی ہے کرپشن کے ذریعے سے، تو بڑا محل ہے، ولا ہے اس کے پاس، بہت ساری گاڑیاں ہیں، حیثیت، شان، الفاظ تو دیکھیں آپ، اس کے پاس تو پھر بہت کچھ ہے۔ یہ شان والا، یہ حیثیت والا، خدا کی نظر سے اگر آپ پوچھیں تو برادران عزیز، صرف مال کا آنا یا مال کا جانا، زندگی کا ہونا یا زندگی کا چلا جانا، یہ معیار نہیں بنتا۔ پروردگار عالم مال کے آنے کے بعد بھی دیکھنا چاہتا ہے، مال دونوں جگہ پر ہے، مگر مال کے آنے کے بعد خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ طاہرہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے زندہ ہونا کوئی معیار نہیں ہے، دنیا سے چلا جانا یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر منافق ہے، کفار ہے، مشرکین ہے، زندہ بھی اگر ہے تو ان کی زندگی کی کیا حیثیت ہے نگاہ پروردگار میں، اور اگر کوئی جنگ کے میدان ہی کے اندر ہلاک ہو جائے اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہاں، حسین ابن علی اگر ہے تو زندہ رہ کر بھی صاحب عزت ہے اور شہادت کے بعد بھی صاحب عزت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.